الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اس سورت کا نام سورہ ہود ہے اور یہ سورت مکی ہے اس سورت سے پہلے سورہ یونس ہے اور وہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل کی گئی اور یہ دونوں سورتیں سورہ یونس اور سورہ ہود وہ سورتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے اخیر میں مکہ مکرمہ میں نازل کی گئیں سورہ یونس سے لے کر سورہ ہجر تک یہ کل چھ سورتیں ہیں سورہ یونس سورہ ہود سورہ یوسف سورہ رعد سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر ان چھ سورتوں میں اللہ تعالی نے پچھلے پیغمبروں اور ان کی قوموں کے حالات بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے جب پیغمبر ان کی قوموں کی طرف بھیجے گئے تو کس طرح انہوں نے اپنی قوموں کی طرف اللہ کا پیغام بھیجا اور قوموں کی طرف سے کیسا رد عمل ہوا کیسا ریاکشن ہوا اور یہ کشمکش ایک طویل عرصے تک کیسے چلتی رہی اور بالآخر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام اور ان کے متبعین کو وسائل کے نہ ہونے کے باوجود کیسے کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمایا. ان سورتوں کے نزول کا ایک عظیم مقصد خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے متبعین کو تسلی دینا ہے. اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو ڈرانا ہے کہ دیکھو جس طرح اس وقت تمہارے پاس ہر قسم کے وسائل اور ریسورسز موجود ہیں اور ہمارے پیغمبر اور ہمارے پیغمبر کے پیچھے چلنے والے قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں, اسی طرح پچھلی جتنی قومیں دنیا میں آئی ہیں ان سب کا اپنے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی حال تھا کہ وسائل کے اعتبار سے, ریسورسز کے اعتبار سے وہ قومیں فائق تھیں اور وقت کا پیغمبر اور اس کے پیچھے چلنے والے وسائل سے بالکل آری تھے, خالی تھے اور کورے تھے. لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ سے نصرت اور رحمت کے فیصلے اس کے حق میں ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے, اللہ کی مانتا ہے. پچھلی امتوں کے حالات اور ان پر جس انداز سے قہر الہی اور عذاب الہی اترا اور وہ قومیں نیست اور نابود ہوئیں, ان کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں میں مرکزی مضمون کی حیثیت توحید کو عطا فرمائی ہے. اور اس بات توحید یعنی اس عقیدے کو ثابت کرنا کہ اللہ موجود ہے اور ایک ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو, آپ کے رسول ہونے کو بھی دلائل اور براہین سے ثابت کیا. اور تیسری بات جو قرآن مجید کے مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے مرنے کے بعد کی زندگی. تو پچھلی قوموں کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اس بات توحید, اللہ کے وجود اور اللہ کے ایک ہونے کو مختلف انداز سے ثابت کرنا کہ یہ اصل اصول ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور مرنے کے بعد کی زندگی کو ثابت کرنا, اور مرنے کے بعد کی زندگی اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو بھی عجیب و غریب انداز سے ان سورتوں میں اور بطور خاص سورہ ہود میں بیان کیا گیا ہے.
کسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں جب کچھ سفید بال نظر آنے لگے, شمائل ترمذی کی حدیث ہے, حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا تو آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 14 سے زیادہ سفید بال مجھے نظر نہیں آئے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ میں نے جب غور سے دیکھا تو مجھے تقریباً 20 بال نظر آئے. نحوم من عشرین شعرتن, تو ان حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. جس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے غور سے دیکھا اس وقت 14 بال مبارک سفید ہوئے ہوں گے, اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کچھ مہینوں کے بعد دیکھا ہوگا تو تعداد 20 تک پہنچی ہوگی. بہرحال جب یہ سفیدی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھی تو بڑھاپے کے آثار اور بالوں کا سفید ہونا یہ موت کی گھنٹی ہے, تو آپ کو فکر لاحق ہوئی اور اس محبت کے تقاضے کے پیش نظر آپ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک قد شبت, آپ تو بوڑھے ہو گئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیبتنی ہود, مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا, مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اور دوسری روایت میں ہے کہ مجھے سورہ ہود نے, سورہ واقعہ نے, سورہ مرسلات نے, سورہ عم یتساءلون نے اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا. یہ وہ سورتیں ہیں جن میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا. تو حضرات محدثین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کی ایک توجیہ یہ کی ہے کہ ان سورتوں نے مجھے بڑھا کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سورتوں میں قیامت کے دن کی ہولناکیاں جو بیان ہوئی ہیں ان ہولناکیوں کے خوف نے میرے بالوں کو سفید کر دیا. اس لیے کہ قیامت کے دن کی ہولناکی کی یہ خاصیت ہے. سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا, کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن بچے کے بال بھی سفید ہو جائیں گے. بچہ جب قبر سے اٹھے گا اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو دیکھے گا تو ان ہولناکیوں سے جو ڈر پیدا ہوگا, خوف پیدا ہوگا, اس کے دماغ پر جو بوجھ پڑے گا اور فکر لاحق ہوگی, اس کی وجہ سے اس بچے کے بال بھی سفید ہو جائیں گے. تو گویا پچھلی امتوں پر قہر الہی نازل ہوا اور اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں کو ان کی قوموں پر کیسے کامیابی عطا فرمائی اس کا تذکرہ ہے, اور عقیدہ توحید کا اثبات, عقیدہ رسالت کا اثبات اور مرنے کے بعد کی زندگی کا ثبوت, اور ان تینوں عقائد کے جو فروعات ہیں, مثلا قرآن مجید کے اللہ کی کتاب ہونے کی دلیلیں, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس صورت میں بیان فرمائے. اب سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را. قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 29 سورتوں کے شروع میں 29 سورتوں کے شروع میں کچھ حروف تحریر کیے گئے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ 14 سورتوں کی ابتدا الگ الگ حروف سے ہوتی ہیں. ان کا اصطلاحی نام ہے حروف مقطعات، الگ الگ کیے ہوئے حروف، سیپریٹڈ حروف. اس لیے کہ الف لام میم کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا، الف کو الگ پڑھا، لام کو الگ پڑھا، میم کو الگ پڑھا. الف لام را الگ الگ، الف الگ، لام الگ، را الگ. بعض دفعہ سورتیں فقط ایک حرف سے شروع ہوتی ہیں، قاف والقرآن المجید، نون والقلم وما یسترون. بعض دفعہ دو حروف سے، حامیم طاسین. بعض دفعہ تین سے، الف لام میم، الف لام را. بسا اوقات چار حروف نظر آتے ہیں، الف لام میم را، اور کہیں کہیں پانچ حروف بھی نظر آتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف. ان کے معانی کیا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سمیت علماء محققین کی یہی رائے ہے کہ ان حروف کے معانی سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں. جلالین شریف تفسیر کی بہت ہی اہم کتاب ہے، اس کے مصنف رحمت اللہ علیہ نے جب تفسیر لکھی تو الف لام میم کے بعد یہ لکھا کہ اللہ اعلم بمرادہ وآمنا بذالک، اللہ ہی اس کے مطلب کو زیادہ جانتے ہیں اور ہم ان الفاظ پر ایمان لے آئے. اس کے معانی ہیں، اس میں بہت سارا راز ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی جب ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے اس وقت ان حروف کی تفسیر بھی ہمیں بتلا دیں گے. لیکن اس وقت ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان حروف پر ایمان لے آئیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں، اور یہ الفاظ بھی برحق، ان کے جو معانی ہیں وہ بھی برحق، اور ان کے معانی کو اللہ ہی جانتے ہیں، اور ہم ان حروف پر اور ان کے معانی پر نہ ماننے اور نہ جاننے کے باوجود ایمان لے آئے. امام شعبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں اور تابعی ہیں، اور آپ نے طلب علم میں اتنی جفا کشی اختیار کی کہ 500 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے علم حاصل کیا. اس قدر بڑا عالم. کسی نے ان سے پوچھا کہ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے، الف لام را، الف لام میم، حامیم عین سین قاف، ان حروف کے معانی کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سر اللہ فلا تطلبو، یہ اللہ کی راز کی باتیں ہیں، اللہ کا بھید ہے، اللہ کے اسرار میں سے ہے، لہذا اس کے پیچھے مت پڑو. فاما الذین فی قلوبہم زیغ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اللہ جل جلالہ عام منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض جملے ایسے ہیں جو متشابہات میں سے ہے, جن کے معانی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. تو جو علم میں پختگی رکھنے والے ہیں, والراسخون فی العلم, جو علم میں پختگی رکھنے والے ہیں, اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہیں, یقولون آمنا به, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے, کل من عند ربنا, چاہے ہمیں سمجھ میں آئے کہ سمجھ میں نہ آئے, سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوا ہے. لیکن جو علم میں پختگی رکھنے والے نہیں ہیں, جن کے دلوں میں شرارت ہے, جن کے دلوں میں شقاوت ہے, جن کے دلوں میں ٹیڑاپن ہے, وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, تو وہ ان متشابہات آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ, فتنہ تلاش کرنے کے لیے, انتشار پیدا کرنے کے لیے اور اس کے مطلب کو معلوم کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما يعلم تأویله الا اللہ, ان کے مطلب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو ہم بھی ان حروف پر ایمان لے آئے اور دل سے ہم نے بھی یہ اقرار کر لیا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور برحق ہے. الف لام را, کتاب احکمت آیاتہ, یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں, ثم فصلت, پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں, من لدن حکیم خبیر, حکمت والے باخبر اللہ کی طرف سے. یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے, احکمت آیاتہ, جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں, جس کی آیتیں مضبوط بنائی گئی ہیں, جس کی آیتیں اٹل ہیں, قطعی ہیں, ان میں قیامت تک ذرہ برابر رد و بدل کی ضرورت نہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جس وقت یہ آیتیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی, اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک کی حالات سے اللہ تعالی خوب باخبر تھے اور ان تمام حالات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالی نے قرآن مجید کو اتارا ہے. یہ کتاب ایسی ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں قابل عمل ہے, اپلیکیبل ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قیامت کی صبح تک ہر زمانے میں قابل عمل اور اپلیکیبل ہے. اس کا ہر ہر حکم ہر جگہ پر فٹ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی مخلوق کی بنائی ہوئی کتاب ہوتی تو اس مخلوق کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ 1400 سال کے بعد دنیا کے حالات کیسے ہونے والے ہیں, تو وہ غلطی کر جاتا. لیکن یہ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے اور اللہ تعالی قیامت کی صبح تک کی ہر ہر حالت سے واقف ہے کہ پوری دنیا کے کونے کونے میں, خطے خطے میں کون کون سے حالات اور کون کون سے اتوار آنے والے ہیں اور کیسے کیسے لوگ کیسی کیسی ضرورتوں میں مبتلا ہونے والے ہیں, ان سب کو سامنے رکھ کر اللہ جل جلالہ وعام منوالہ نے اس کتاب کو اتارا ہے. اس کے الفاظ میں کسی قسم کا نقص نہیں, اس کے معانی میں کسی قسم کا عیب نہیں, اور اللہ تعالی نے جس عبارت سے اور جس ٹیکسٹ سے, جن جملوں سے, جن سینٹنسز سے, جن الفاظ سے کوئی مخصوص معنی بیان کیا ہے, تو اس معنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے جو جملہ استعمال کیا ہے اس سے بہتر جملہ کائنات میں کہیں بھی نہیں مل سکتا. دنیا کی کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پڑھتے پڑھتے ہر ایک کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ جملہ یوں ہوتا تو اچھا ہوتا. لیکن قرآن مجید 1400 سال سے زیادہ مدت سے پڑھا جا رہا ہے، مسلمان تو مسلمان، کوئی کافر بھی آج تک یہ نہ کہہ سکا کہ اللہ تعالی اس جملے سے یہ بات جو فرمانا چاہتے ہیں، اگر یہ سینٹنس ایسا ہوتا تو بہتر ہوتا. اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے مقابلے میں مخلوق کوئی کلام پیش کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو محکم کا معنی یہ کہ قیامت تک قابل عمل، قیامت تک کی ساری ضرورتوں کے لیے قرآن مجید میں ہدایات موجود، احکامات موجود، اور اس کے لفظ میں بھی کوئی خامی نہیں، اس کے معنی میں بھی کوئی خامی نہیں. اور آگے بیان فرمایا کہ مضبوط اور اٹل بنائے جانے کے ساتھ ساتھ ثم فصلت، پھر ان آیتوں کو جدا جدا کر دیا گیا ہے، اخلاقیات الگ، معاملات الگ، عبادات الگ، عقائد الگ، مرنے کے بعد کی زندگی کے حالات الگ، الگ الگ صورتوں میں تقسیم کر دی گئی آیتیں، الگ الگ آیتوں میں تقسیم کر دی گئی آیتیں، اور پھر یہ کہ کسی قسم کا اجمال نہیں. بات پڑھتے ہی فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ اس آیت کے ذریعے یہ حکم فرما رہے ہیں. تو مضبوط ہے، محکم ہے، اٹل ہے، اور سارے مضامین کو اللہ تعالی نے الگ الگ کر کے بیان کیا ہے، اور الگ الگ کر کے لوہے محفوظ سے اتارا ہے. اس لیے کہ اگر قرآن مجید ایک ہی وقت میں اتر جاتا تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ مشقت برداشت کرنا پڑتی، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے یاد کرنا مشکل ہو جاتا، اور بیک وقت پورا قرآن مجید اتر جاتا تو اوور نائٹ زندگی بدلنے میں مشقت پیش آتی. تو اللہ تعالی نے الگ الگ کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جیسی جیسی ضرورت پیش آتی گئی ویسے ویسے 23 سال میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ہدایت عطا فرمائی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، تاکہ نہ نبی مشقت میں پڑے نہ امت مشقت میں پڑے. اور کس کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے؟ من لدن حکیم خبیر، حکمت والے باخبر اللہ کی طرف سے. وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور اس حکمت والے نے تمام زمانوں اور تمام خطوں کے حالات سے واقفیت کی بنیاد پر اپنی حکمت کے پیش نظر اس کتاب کو پوری حکمت بنا کر مضبوط اور اٹل اور قطعی بنایا ہے قیامت کی صبح تک کے لیے. اور وہ باخبر بھی ہے، اس لیے اس نے اپنے باخبر ہونے کی صفت کے پیش نظر 23 سال میں قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے اتارا، اور امت کو سہولت فراہم کی. اب اس کتاب کا ایک اہم حکم بیان ہو رہا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ. اس کتاب کا یہ سب سے اہم مضمون ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتٍ رَسُولًا, تحقیق کہ ہم نے ہر ہر امت میں ایک رسول بھیجا, اور وہ رسول کیا پیغام لے کر آیا, اَنِ اعْبُدُ اللَّهِ, کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو, وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, اور بت اور شیطان کی عبادت سے دور رہو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ, ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی. یعنی آپ سے پہلے کم و بیش 124,000 انبیاء رسول جو دنیا میں آئے, ان میں سے ہر ایک پر ہم نے یہ وحی بھیجی. کیا وحی بھیجی؟ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا الہ الا انا, کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, فاعبدون, لہذا میری ہی عبادت کرنا. اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت بھی یہی, ان ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم, میرا اور تو, ان اللہ ربی و ربکم, اللہ میرا اور تمہارا رب ہے, فعبدو ہو, لہذا اسی کی عبادت کرو, ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. ہر پیغمبر نے یہ دعوت دی. اللہ ہی کی عبادت کرو, توحید کی دعوت, اللہ ہی کو ذات میں صفات میں مانو, ذات میں صفات میں تنہا مانو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دو, اور ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے مخصوص کرو. التحیات للہ, تمام زبانی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے, والصلوات, اور تمام بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے, والطیبات, اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے. قل, آپ فرما دیجئے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اسی کو نفع پہنچانے والا مانو اور اسی کو نقصان پہنچانے والا مانو, اسی کو شفا عطا کرنے والا مانو, اسی کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرو, اپنی حاجتوں کے لیے اسی کو پکارو, اپنی ضرورتوں کے لیے اسی کو پکارو. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, میں اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں, الا ماشاء اللہ, مگر جتنا اللہ چاہے. تو سب سے پہلے توحید کا سبق, اللہ تعبدو الا اللہ, کہ تم بجز اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہوں. دیکھو, سب سے پہلے توحید کو ثابت کیا کہ اللہ ایک ہی ہے, اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا. وہ لوگ جو میری باتوں کو قبول کر کے, مان کر, اس کے مطابق عمل کریں گے تو انہیں جنت کی خوشخبری سنانے والا, اور جو لوگ میری باتوں کا انکار کریں گے اور میری باتوں کی تکذیب کریں گے, قبول کرنے سے اعراض کریں گے, تو ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا. لفظ نذیر کا معنی ہے ڈرانے والا, لیکن کسی شیر کو نذیر نہیں کہا جا سکتا, حالانکہ شیر بھی ڈراتا ہے. کسی سانپ کو نذیر کے لفظ سے موسوم نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ سانپ بھی ڈراتا ہے. کسی دشمن کو نذیر نہیں کہہ سکتے، حالانکہ دشمن بھی ڈراتا ہے. نذیر کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو پیار اور محبت اور شفقت سے اپنے سامنے جو بھی شخص ہے اس کو دنیا یا آخرت یا دونوں کے نقصان سے بچانے کے لیے ڈراتا ہے، اس کو نذیر کہتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذیر اس لیے کہا گیا کہ آپ کے دل میں امت کی شفقت، آپ کے دل میں امت کی محبت، اور یہ جذبہ محبت جذبہ شفقت اس قدر عروج پر تھا کہ ہر وقت آپ ڈراتے رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ لوگ صراط مستقیم پہ پڑ جائے اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں. چنانچہ ایک حدیث میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال اور میری مثال ایک شخص جیسی ہے کہ جس نے جنگل میں آگ جلائی اور آگ کو دیکھ کر پتنگیے، بعض ایسے جانور ہوتے ہیں جو اڑ اڑ کے روشنی کی طرف دوڑتے ہیں، تو بعض پتنگیے چاروں طرف سے آگ کی طرف دوڑنے لگے اور آگ میں گرنے لگے، تو اس شخص نے دیکھا کہ یہ سارے پتنگیے آگ میں گر رہے ہیں اور ہلاک ہو جائیں گے. ان پتنگیوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چمکدار چیز ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. اب وہ شخص جو ہے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے اور دوڑ رہا ہے اور ان پتنگیوں کو آگ میں گرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جنگل میں آگ جلا کر پتنگیوں کو روکنے والا شخص میں ہوں اور تم پتنگیے ہو کہ دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر خواہشات میں مبتلا ہو کر جہنم میں گر رہے ہو اور میں تمہیں کسی طرح روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اللہ کی طرف سے تمہیں خوشخبری بھی سناتا ہوں جنت کی، لیکن ساتھ میں جہنم سے ڈراتا بھی ہوں. اور یہ ڈرانا محبت اور شفقت کا ڈرانا ہے کہ تم کسی طرح باز آ جاؤ اور باز آ کر جنت کے رستے پہ پڑ جاؤ. انشاءاللہ مزید آیتیں آئندہ کل پڑھی جائیں گی اور ان کی تشریح پیش کی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی قرآن مجید کے ان دروس کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.